قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
کل ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ سبا مکمل کر لی تھی، اور آج سورۃ فاطر۔ فاطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاطر بھی خالق کا معنی رکھتا ہے، لیکن لفظ فاطر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی خلقت، ایسے خلق کرنا کہ جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ جیسا کرنے میں کسی کو فالو نہیں کیا گیا، کسی کی نقل نہیں کی گئی، ایسا کام پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، پہلی دفعہ خلق کرنا۔ اور اس سے مراد پردہ عدم سے، پردہ عدم یعنی کہ عدم یعنی کچھ بھی نہیں، اس کچھ بھی نہیں کے پردے کو پھاڑ کر کچھ بنا دینا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلا کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو یوز کر کے چند چیزوں کو ملا کر شکل چینج کر کے ایک نئی چیز بنا دیتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کہ کچھ بھی نہ ہو، نتھنگ جسے کہتے ہیں، کچھ بھی نہ ہو، عدم اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں۔ اس کچھ بھی نہیں سے کچھ بنانا یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اسے کہتے ہیں فاطر۔ سورہ سبا بھی مکی ہے تھی، اور سورہ فاطر بھی مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو زیادہ تر فوکس ہے، اس سورہ کی توجہ کا جو مرکز ہے، وہ خداوند عالم کی توحید خالقیت اور توحید ربوبیت، یعنی اس کائنات کا خلق کرنے والا بھی اللہ ہے اور اس کائنات کا سنبھالنے والا بھی، اس کی تدبیر کرنے والا، اسے مینیج کرنے والا، اسے تباہی اور بربادی سے بچا کر روک کے رکھنے والا، چیزوں کو اس کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے والا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ خالق بھی ہے، خالق کائنات بھی ہے، اور رب کائنات بھی وہی ہے۔ اس کی آیات کا فوکس اسی پر ہے، انشاءاللہ توجہ کے ساتھ آپ سب سنیں گے۔ سورہ فاطر کے آغاز سے ہم تلاوت آج شروع کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ترجمہ۔ 22 جز سورۃ فاطر، ترجمے کا آغاز۔ رحمان الرحیم، اللہ کے نام سے، تمام حمد اللہ کے لیے ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا۔ ایجاد کا جو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ یہ خود عربی کا لفظ ہے، ایجاد یعنی وجود میں لانا۔ فاطر میں نے آپ کو عرض کر دیا، اس طرح خلق کرنا کہ جس کی پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا، اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا۔ فرشتوں کو اللہ پیغام دے کے بھیجتا ہے، بالخصوص اپنے انبیاء کی طرح، توجہ کیجئے، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار پر ہیں۔ وہ جیسے چاہتا ہے خلقت میں اضافہ فرماتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو یہاں پر فرشتوں کے پروں کا تذکرہ ہے، اس کے بارے میں آپ جان لیں کہ نمبر ایک تو فرشتوں کے پروں سے مراد یہ پر نہیں ہے کہ جو ہمارے سامنے پرندے اڑتے پھرتے، اور نہ ہی فرشتے ویسے ہوتے ہیں جیسے کبھی کبھی آپ نے ٹی وی میں یا فلموں میں دیکھے ہوں گے، یا کوئی پکچر بنی ہوئی جیسے پریاں اور اس قسم کی چیزیں بناتے ہیں، تو ان کی بیک پر دو پر لگے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اڑتے ہیں۔ یہ انسان کا اپنا تصور ہے، ایسی کوئی چیز شریعت میں اور قرآن میں بیان نہیں کی گئی۔ جب اس کی مثال دیتا ہوں، جب اللہ نے اپنی قدرت کی بات کرنی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، نہ کہ اس طرح جیسے انسان کا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ، یا اللہ کے دو ہاتھ اس طرح کے۔ تو پھر سوال آئے گا پھر ایک کم تھا جو دوسرا ہاتھ اللہ کو، تو پھر دو ہیں تو پھر چار کیوں نہیں ہے، تو پھر چھ کیوں نہیں ہے؟ یہ انسان جن باتوں سے مانوس ہیں وہ الفاظ قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں، اور میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ ان الفاظ کو جب ہم تصور کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، جب یہ استعمال ہو رہے ہوں، تو جب بھی ہمارے ذہنوں میں کوئی نقص کا تصور آئے تو ہمیں جان لینا چاہیے قرآن نے کہا ہوا ہے لیس کمثلہ شیء، جو تم بنا رہے ہو اللہ ویسا نہیں ہے جو تم تصور کر رہے ہو. جب خدا کہتا ہے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، تو مگر اللہ کے آنکھوں کے پیچھے کشتی بن سکتی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ہمارے ایک کہنے کا انداز ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں، جو یہ تمہارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو تم محنت کر رہے ہو اور یہ تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، دونوں کا کام ہم دیکھ رہے ہیں. جب خدا کو کہا جاتا ہے ان اللہ سمیع، اللہ سننے والا، اس کا مطلب ہے اللہ کے ہمارے جیسے کان نہیں، جو علم تم سن کے حاصل کرتے ہو اللہ کو وہ علم بھی ہے، جو علم تم دیکھ کے حاصل کرتے ہو معلومات خدا کو وہ بھی ہے، بغیر اس کے کہ اس کی تمہاری جیسی آنکھیں ہوں، تمہاری آنکھیں ناقص، اللہ کی جو دید ہے وہ تو اندر تک رازوں کو جانتا ہے، تمہارے کان ناقص، کوئی نقص خدا کی ذات کے اندر نہیں ہے. فرشتے، اب جب کہا کہ فرشتوں کو پیغام رسا بناتا ہے جو آسمانوں سے زمین پر پیغام لے کے آتے ہیں، تو انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ پر آتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے، ذرا سائنٹیفک بات کر لیں، آپ کو پتہ ہے کہ پر جو ہیں وہ ہوا کو نیچے کی طرف تھرسٹ دیتے ہیں، زور سے نیچے پھینکتے ہیں، اور وہ جو ہوا ہوتی ہے وہ اپ تھرسٹ، زور سے اوپر، اسی لیے جہاز اڑتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، لیکن جب آپ زمین کے ایٹموسفیئر کو کراس کر جاتے ہیں، وہاں اگر آپ پرندے کو چھوڑ دیں تو وہ جتنا بھی پھڑ پھڑا لے اڑ نہیں سکتے. اس لیے یہ جو ہمارے ایٹموسفیئر میں جہاز اڑتے ہیں یہ سپیس میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ یہ ہوا کے سہارے لیتے ہیں. سپیس کے لیے راکٹ کو بھیجنا ہوتا ہے، اور وہ راکٹ وہ اپنی اس کی جو طاقت ہے اس کی بیس پر، نہ کہ ہوا، چونکہ ہوا تو ہے ہی نہیں، ویکیوم ہے، سپیس میں ویکیوم ہے، لہٰذا وہ راکٹ یوز کرتا ہے. تو لہٰذا ان پروں سے مراد ان عربوں کو سمجھانا ہے کہ جو اگر تم کہو کہ فرشتے کیسے آتے جاتے ہیں، تو جس طرح تم چیزوں کو اڑتا دیکھتے ہو، ہم نے فرشتوں کو پاور دی ہوئی ہے، کچھ کم پاورفل ہیں، کچھ بہت تیز ہیں، کچھ ان سے بھی زیادہ تیز ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، بس اگر پروں سے یہ پروں والی تصویر تصوراتی اور افسانوی فیری ٹیلز کی تصویر ہے تو یہ غلط تصویر ہے. فرشتہ مادی مخلوق ہے ہی نہیں کہ اس کا مادی پر ہو. توجہ کر، مادے سے بنا ہی نہیں ہے فرشتہ، میٹر سے بنا ہی نہیں ہے، اور زمین سے اڑنے کے لیے، زمین کی کشش سے نکلنے کے لیے میٹر کو طاقت چاہیے ہوتی ہے، فرشتے کو فورس آف گریویٹی اپنی پکڑ میں لیتی نہیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں کہ جو آج کی سائنس بڑے آرام سے مثلاً جانتے، اس زمانے کا عرب نہیں جانتا تھا، لہذا اللہ نے فرمایا کہ دو دو پروں والے، تین تین پروں والے اور چار چار پروں والے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ وہی زبان ہے جو احادیث میں کہا گیا، مثلاً اگر تم ناخن نہیں کاٹو گے تو تمہارے ناخنوں کے اندر شیطان چھپ جاتا ہے. یہ شیطان سے مراد بری طاقت، برائی کی طاقت. آج کی زبان میں مثلا جراثیم، بیکٹیریا مثلا، یہ چیزیں اس کے اندر چھپ جاتا ہے. اس زمانے میں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کون سا لفظ تھا؟ شیاطین، چھپ جاتے ہیں. یا بعض اوقات جن کا لفظ استعمال ہوا، اور مراد کیا ہوتی ہے؟ وہ جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا. جن کا لفظی معنی کیا ہے؟ دکھائی نہ دینے والا. توجہ کر رہے ہیں، لہذا جو کہانیاں سن کے تصورات ہیں ہمارے ذہن میں، اس طرح کے فرشتے اپنے ذہنوں سے اڑا دیں، اور جو اصل فرشتہ ہے کیسا ہوتا ہے ہمیں تو اپنا نہیں پتہ کہ ہم کیا ہیں، روح کیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو اس باڈی کے روبوٹ کو یوز کر رہا ہے جو اصل انسان ہے، توجہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، میں اس کو پہچانتا ہوں جو اس زمین کے ایلیمنٹس سے مثلا بنا ہے اور اسی کے اندر دوبارہ چلا جائے گا، اصل انسان محفوظ رہے گا۔ وہ آپ کو پتہ ہے یہ باڈی جو ہماری ہے، یہ کچھ عرصے کے بعد ساری کی ساری پرانے سیلز اس کے سب ڈیڈ ہو کے چلے جاتے ہیں، نئے سیلز آ جاتے ہیں، لیکن بندہ وہی رہتا ہے۔ لہٰذا اگر مثلا کسی نے 20 سال کی عمر میں قتل کیا ہو، 60 سال کا ہو جائے تب پکڑا جائے، تو وہ کہے کہ آپ لیبورٹری میں چیک کروا لیں، 20 سال والے پہلے والا تو بندہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایک بھی سیل میرا وہ نکل آئے، ایک بھی ہڈی وہ نکل آئے جو اس وقت جس نے کام کیا تھا، تو پھر مجھے پکڑے، میں تو وہ ہوں ہی نہیں۔ اور ایک لحاظ سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو نہیں مانتے روح کو بھی، وہ بھی کہتے ہیں تو وہی ہے، تو کسی اور شکل میں بھی آ جا، کسی اور میک اپ میں بھی آ جا، تو نہیں بندہ مارا تھا، توجہ فرما رہے۔ تو یہ روح، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص، قل الروح من امر ربی، اے رسول آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے روح میرے رب کے امر سے۔ ویسے سب چیزیں اللہ کے امر سے، یہ خصوصی اب، ونفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح پھر اس میں پھونکی۔ جب اللہ بیان کرتا ہے کہ کیسے ماں کے پیٹ میں کیا کیا ہوتا ہے، اور پھر جب ایک خاص سٹیج پہ پہنچتا ہے، ونفخت فیہ من روحی، پھر میں اس میں اپنی روح پھونک دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ یوں کرتے ہیں، یہ سب مانوس الفاظ ہیں، توجہ کر رہے ہیں، کہ جس سے وہ سننے والا انسان آرام سے تصور کر سکتا ہے، لیکن پھر خود خدا بتاتا ہے کہ ایسا نہ سمجھنا جیسے تم کام کرتے ہو، لیس کمثلہ شے، کوئی اللہ میں نقص نہیں ہے، اللہ بیٹھ کے پھونکے نہیں مار رہا۔ حتیٰ کہ یہ جو کن فیکون ہے، اللہ میاں مثلا عرش پہ بیٹھے ہوئے اور کن 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 کہتے جا رہے، نہ، یہ کن بھی سمجھانے کے لیے، اللہ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا ارادہ کرنا ہی کافی ہے، جس چیز کا اس نے، جو اس کی، جس کا ارادہ کیا جاتا ہے اسے مراد کہتے ہیں، وہ ارادہ کرتا ہے، مراد سامنے ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے میں اپنے ذہن میں تصور کروں پہاڑ کا، تو میں کن کہوں گا بنے گا، یا میں کہوں گا پہاڑ میرے ذہن میں بن جا تو بنے گا، نہ، میں نے صرف توجہ کرنی ہے اور میرے ذہن میں پہاڑ کیا ہو جائے گا، بن جائے گا۔ خدا کو بھی فقط یہ کہنا بھی غلط ہے کہ توجہ کرنی، اس کی توجہ ہوتی ہے، کہ سارے الفاظ ہمارے ناقص الفاظ ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس چارہ نہیں ہے، اسی زبان کو ہم نے یوز کرنا ہے، اور قرآن کے الفاظ بھی وہی جو عرب بولتے تھے وہی الفاظ تھے، بس ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی ٹیڑھا میڑھا ناقص معنی آئے تو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو فرشتہ نہ مادی مخلوق ہے کہ اس کے اس طرح کے پر ہو جس طرح پرندوں کے یا ہوائی جہازوں کے پر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ پر ہوا والی جگہ میں کام آتے ہیں، جب ہوا سے اوپر چلے جاؤ تو وہاں پر پھر آپ کو نہ ہوا ہوتی ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر اڑ سکیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے، وہ جیسے چاہے خلقت میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی خلقت میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کا پروسیس ختم نہیں ہوا۔ اس یہ بہت گہرا ایک فلسفی مطلب بھی ہے اس میں، کہ جس کی ابھی ہمارے یہاں پر گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ کسی بات کے موقع میں۔ آگے دوسری آیت کی طرف توجہ فرمائیں، اچھی طرح توجہ ذرا رکھیے گا تاکہ اچھی طرح سمجھ بھی سکے۔ لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ اللہ کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ کوئی آئے اور کہے کہ یا اللہ بند کر، کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہے بند کر، کیونکہ اس کے اذن کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور جو اس کے مقرب بندے ہیں، ان کا جو تعارف اللہ نے فرمایا ہے اپنے قرآن میں، یہ بات میں بھی مجھ سے جلدی نہیں کرتے، لا یسبقونہ بالقول، قول میں بھی مجھ سے سبقت نہیں لیتے، میری رضا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم معصوم کسے کہتے ہیں جو خطا نہیں کرتے؟ خطا کیا ہے؟ جو اللہ کے، اللہ کی بات کے علاوہ کوئی اور بات ہو، اسی کو خطا کہتے ہیں، اسی کو گناہ کہتے ہیں. تو معصوم تو ہے ہی وہ جو خدا کو کراس نہ کرے. اگر کوئی معصوم کی ایسی ڈیفینیشن آپ کو بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مثلا کراس کر کے وہ کچھ کریں گے، ایسا نہیں ہے. ان کی شفاعت برحق ہے روز قیامت، لیکن جیسا کہ کل آپ نے سورہ سبا میں بھی سنا کہ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، کسی کو شفاعت کام نہیں آئے گی مگر اس کو جس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کی شفاعت کر لو. شفاعت کیے جانے کا اذن بھی اور شفاعت کو. یہاں پر ایک اور بھی سوال پوچھا تھا کسی دوست نے، وہ بھی آپ جواب سن لیں. کہا کہ اہل بیت کو تو اذن شفاعت ہے، بالکل ہے، لیکن قیامت کے دن فائنلی ایک اذن ملنا ہے، اس سے پہلے شفاعت نہیں ہونی. جس کو وہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا کہا، وہ کہیں گے حق کہا. یعنی اس نے اذن دیا ہے، لیکن جو اس نے معیار بتائے ہوئے تھے اپنی کتاب میں اسی کے مطابق آج اذن دے. ورنہ تو اہل بیت مثلا جو آپ کو میں نے امام کا کال سنایا نماز کے بارے میں کہ ہماری شفاعت انہیں نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اس کے اندر یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ہماری شفاعت ہونی ہے. توجہ فرما رہے ہیں، لہذا ہم نے وہ بات سنی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ان کو اس وقت اذن ملے گا. نہ، خدا بند عالم کے نظام میں شفاعت ایک ثابت شدہ چیز ہے، توجہ کر رہے ہیں. لیکن روز قیامت کچھ پروسیس ہونا ہے، جیسے کہ سب کے اعمال، ہاں بھائی بتاؤ تم نے کیا کیا، مال کہاں سے کمایا، اللہ کو پتہ نہیں ہے. یا جو نکیرین ہیں جو لکھ رہے ہیں، بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، وہ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی ہوتے ہیں جو لکھ رہے ہوتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو. اور وہ بھی نہ ہو تو بھی خدا جانتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہر کے گردن سے بھی قریب ہیں. اس کا پیچیدہ نظام ہے، اس نے کیوں کیا کیا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے غیب کے بارے میں ہمیں بتایا، اور اس پر ایمان ہم رکھتے ہیں. وہ اس قیامت کے دن کے پروسیس میں بھی اذن ہوگا، اذن ملے گا، اس کے بعد شفاعت ہوگی، اور شفاعت برحق. صلوات پڑھیے. لوگوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ اللہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے تو اللہ کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں، اور وہ العزیز. عزیز کون، کسے کہتے ہیں؟ وہ غالب جس کو کوئی شکست نہ دے سکے، جس کو کوئی مغلوب نہ، اسے کہتے ہیں عزیز. عزت عربی زبان میں اصل میں ایسی سختی کو کہتے ہیں، ایسی سختی کہ جو جس چیز کے اندر ہو کوئی دوسری چیز اس کو توڑ نہ سکے، اس کو ٹیڑھا نہ کر سکے. ٹھیک ہے، اسی سے عزیز ہے. بادشاہ کو کیوں عزیز مصر کیوں کہتے تھے؟ چونکہ اس کا حکم چلتا ہے، کسی دوسرے کا حکم نہیں چلتا، اس کی اتھارٹی کی وجہ سے. ہم اردو زبان میں عزت کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمارا معنی احترام کا ہوتا ہے. ہم جب عزیز کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ احترام والا معنی. عربی میں عزت، طاقت، غلبہ، ایسا غلبہ جس کے اوپر کوئی دوسرا غالب نہ آ سکے. صلوات پڑھیں محمد والے. اس دوسری آیت کے بارے میں یاد رکھیں، جس کو، جس کے اندر، جس کی روح میں، قلب میں یہ بات اتر گئی، جس کو اس پر اطمینان ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی کوئی چیز کم ہو رہی ہے، کوئی پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے، کوئی کم ہو رہا ہے، اپنا سارا کام اس نے کرنا ہے، جو اس کے تقاضے، کام کے، ایکسپرٹیز، محنت ساری کرنی ہے. لیکن اگر کچھ کمی زیادتی ہوتی ہے تو وہ جادو ٹونوں اور ادھر نہیں بھٹکتا پھرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں تو اس سے بات کر سکتا ہوں کہ جو سب سے بڑی طاقت ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اور اس نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں جو نہیں جانتے، آپ انہیں کیا جواب دیں؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں کسی سے دور نہیں. اُجِيبُ، میں جواب دیتا ہوں. دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا. جس کا اس پر ایمان ہے وہ پھر غیر اللہ، ادھر یہ ہو گیا، انہوں نے جادو کر دیا، یہ کر دیا، یار تو کر دے، ایسے کر دے، ٹھیک ہے. اس اصل طاقت وہ پھر خدا کو ہی سمجھتا ہے، اور زیادہ زور وہ اللہ کے ہاں ہی لگاتا ہے کہ وہی سے لینا ہے. میں توجہ فرما رہے ہیں، اے لوگو، اب یہ تیسری آیت بھی توجہ سے سنیں، اے لوگو، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں یاد کرو، یا اس کا ترجمہ یہ، انہیں یاد رکھو، بھولو نہیں. اللہ کی نعمتوں کے احسان کو بھولتے ہو تو خرابی کرتے، احسان فراموشی کر دیتے. اے لوگو، اللہ کے جو تم پر احسان ہیں، جو تم پر نعمتیں ہیں، انہیں یاد کرو. یہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے خدا ایک سوال پوچھتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. یعنی جو خالق ہے وہی رازق ہے، وہی رب ہے. یہ توحید، توحید خالقیت، توحید ربوبیت، جس میں سے ایک توحید رازقیت. اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے پھرائے جا رہے ہیں. یعنی کہا تمہیں گھمایا جا رہا ہے الٹی باتوں کی طرف، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رازق سمجھتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں کہاں الٹا پھرایا جا رہا ہے، غلط ڈائریکشن میں تمہیں چلایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد فرمایا، اے رسول، یعنی یہ آپ پیغام دے دیں، اب اگر یہ نہ مانے تو فرمایا، اور اے رسول، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں، تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا جاتا رہا ہے، اور تمام امور کی بازگشت اللہ ہی کی طرف، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اپنے اعمال اور امور سمیت کہاں جائیں گے واپس؟ اللہ کی بارگاہ. پھر خبردار کرتا ہے قرآن، اے لوگو، پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں آنی، یہ نہیں آنی. خداوند عالم ایک دفعہ کہتا ہے، ساری باتوں کو چھوڑو، میری بات یہ سن لو، اے لوگو، یقیناً، یقین کر لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی وہ دغا باز، بڑا دغا باز کون؟ ابلیس. نہ ہی وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں فریب دینے پائے. اس کا جو بالکل ایکیوریٹ ترجمہ ہے، اللہ کے بارے میں نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ذریعے وہ شیطان تمہیں فریب نہ دے. کیا مطلب؟ اللہ کو کچھ اور بنا کے تمہیں اس اللہ کے پیچھے لگا دے. ایک تو اصل اللہ ہے نا، کسی اور چیز کو اللہ بنا کے تمہیں اس کے پیچھے نہ لگا دے، جو اللہ ہو ہی نہ. جو کام قرآن میں ایک مثال دی گئی سامری کی، سامری نے بچڑا بنایا، اتنے معجزے دیکھ چکی ہے قوم، بچڑا بنایا، حضرت موسیٰ طور پہ گئے ہوئے تھے، اور پیچھے سے کیا کہتا ہے، موسیٰ سے مسٹیک ہو گئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، یہ وہی اللہ ہے جو موسیٰ جس کے پیچھے گیا. ٹھیک ہے، چونکہ لوگوں کو ایک اللہ چاہیے، توجہ کر رہے ہیں. تو جو سامری ہوتا ہے، جو ابلیس کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ ایک ایسا اللہ گھڑتا ہے کہ جو لوگوں کو بھی زیادہ سوٹ کرتا ہے، لوگوں کی خواہشات ان کو زیادہ پوری ہوتی ہوئی مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس بہانے سے پھر وہ اللہ کے اصل قانون کو خراب کر دیتا. یہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے ہر دین کے ساتھ، اور ہمارے دین کے ساتھ بھی یہی ہو. کتنے دین بنے ہوئے، کتنے ورژنز ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے. یہ وجہ، یہ جو باتیں واضح قرآن بیان کر رہے ہیں، اس کو اب کوئی کہے کہ اس کے اندر کوئی اور معنی چھپا ہوا ہے، تو پھر وہ اور معنی ڈھونڈیے گا، اور ملے تو مجھے بھی حتماً انشاءاللہ شریک کریں گے، تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ ہی وہ دغا باز اللہ کے ذریعے، نہیں اللہ کے نام پر تمہیں دھوکہ نہ دے دے. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ، یہ جو باللہ ہے، اللہ کے ذریعے، ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ذریعے، یہ وہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی خدا کے نام، دین کے نام پہ نہ تمہارا کام خراب کر، الرٹ رہو. شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، بڑی خوبصورت بات ہے. پس تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو. آپ اگر آپ دیکھتے ہیں اگر کسی بندے نے کسی کی دشمنی ہو, قبائلی دشمنی ہوتی ہے, فلان ہوتی, اس نے اپنے دشمن کے علاقے میں جانا ہو تو کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتا ہے, سیکیورٹی رکھتا ہے, جناب جتنی اس کی توفیق طاقت ہو کہ میں دشمن کے علاقے میں جا رہا ہوں, کہیں سے بھی حملہ ہو سکتا ہے, لہذا پورا الرٹ ہوتا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ جب تمہارا اتنا کھلا دشمن ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ تمہارا دشمن ہے, تو تم تو اس کے لیے بازو کھول کے کھڑے ہوتے ہو, ٹھیک ہے؟ حالانکہ تمہیں تو الرٹ رہنا چاہیے کہ یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ کون سی سوچ ہے, الہی یا شیطانی. من شر الوسواس الخناس, وسوسہ کرنے والا, یہ وسوسہ ہے یا الہی سوچ ہے؟ جیسے کل گزرا کہ فرشتوں کے نام پہ جنات کی اطاعت, اصل میں جن تھے لیکن نام فرشتوں کا یوز کیا چونکہ پبلک دھوکہ فرشتوں سے جلدی کھا جاتی. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے, پس تم اسے دشمن سمجھو, بے شک وہ اپنی پارٹی کو, اپنی حزب گروپ گروہ, وہ اپنے گروہ کو صرف اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنم میں پہنچ جائیں. یعنی جو پیاری پیاری باتیں تمہیں لذتیں دکھا رہا ہے, یہ ساری دعوتیں کس کے لیے؟ اس چیز کے لیے کہ جو جس جو اینڈ ہے, اس کا اینڈ ہے جو خدا نے تمہیں بتایا ہوا, اس کا اینڈ تم بدل نہیں سکتے شیطان کی بات ماننے کا. اس کی بات مانو گے اینڈ برا ہے, اس کی میری بات اللہ کی بات مانو گے اینڈ اچھا ہے. تو اللہ اس کی دعوت پر سے, شیطان کی دعوت اچھی لگتی ہے, گناہ لذیذ لگتے ہیں, لیکن خداوند عالم پردہ اٹھا رہا ہے کہ یہ کہاں دعوت کر رہا ہے, یہ لذت نہ دیکھو, اس کو تھوڑا سا آگے جمپ کرو, اس جہنم کو دیکھو کہ جو اس لذت کے بعد اللہ نے رکھی ہوئی. فرمایا کہ وہ تو بس اپنی حزب کو ایک دعوت دیتا ہے, اور وہ ہے لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ, تاکہ جہنم کی آگ کے وہ لوگ بن جائیں, وہاں پہ جانے والے بن جائیں. بس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے, اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. آپ توجہ کریں, کفر کے ساتھ وضاحت نہیں کی, ایمان کے ساتھ عمل صالح کا بھی تاکیداً تذکرہ کیا ہے. حالانکہ اللہ فرما سکتا ہے جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے عذاب, جو ایمان لائے ان کے لیے اجر, لیکن اللہ نے سوچا کہ ایمان کے نام لے کے کوئی لوگ ڈرامے بازی نہ کر دیں, ٹھیک ہے؟ ایسا جہاں پہ آپ کو ایمان ملے گا وہاں پہ عمل صالح بھی, حالانکہ عمل صالح عمل ایمان کے معنی کے اندر ہی ہے, لازمہ ہے ایمان کا, لازمہ ہے ایمان کا. ایمان یعنی جب آپ کو اندر سے باور ہو جاتا ہے کہ یہ ہونے والا, تو پھر آپ کا ریئیکشن بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ اچانک لوگ ایک جگہ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ ان کو باور ہو جاتا ہے یہاں خطرہ ہے. اگر باور نہ ہو, مثلا ایک بندے کو پتا ہو کہ ابھی کوئی مذاق کرنے والا ہے, سارے بھاگیں گے, وہ بیٹھ کے ہنس رہا ہوگا, وہ بیٹھ کے ہنس رہا ہوگا کہ یہ سارے بیوقوفوں کی طرح بھاگ رہے ہیں. کیوں؟ اس کو یہ پتا ہے کہ یہ کچھ جو بات کی گئی ہے یہ غلط بات ہے, لیکن یہ بیچارے اس پہ یقین کر بیٹھے بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ رسول اللہ کو, آئمہ کو بھی خدا کے دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ایسے ہی لگتے تھے, کدھر بھاگ رہے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو تم, جانا تمہیں کہاں ہے اور کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ سارا کا سارا انسان کو متوجہ کرنے کے لیے. صلوات پڑھیے. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے, اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. جو یہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, سب کچھ معاف کر دے گا, یہاں بتا رہا ہے کہ میں کب غفور الرحیم ہوں. اللہ کو آپ اجازت دیں نا کہ وہ خود بتائے میں کب غفور ہوتا ہوں, اور وہی بتائے میں کب عذاب دیتا ہوں. لیکن اگر اللہ سے انٹروڈکشن نہیں لیں گے اس کا, جہاں پہ اللہ نے کہا ہوا ہے عذاب, وہاں پہ کوئی آپ سے کہے وہاں بھی غفور ہے, تو بہت بڑا دھوکہ, بہت بڑا فراڈ ہو جائے گا آپ کے ساتھ. بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما خوبصورت بنا دیا گیا ہو۔ عزیزان محترم، یہ جو آیت ہے اس کو آپ، جو اس میں مبتلا ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا میں اس میں مبتلا ہوں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا کام اچھا بن گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں، وہ تو اچھا ہی سمجھ رہا ہے نا، وہ تو اس کی مخالفت کو برائی سمجھے گا۔ یہ سٹیج بھی انسان پر آ جاتی ہے کب؟ کہ جب خاص طور پہ دین کی بات ہو رہی ہے، کہ جب انسان غلط جگہ سے انفارمیشن لیتا ہے، دین غلط ناخالص جگہوں سے لیتا ہے تو اس کا باور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال جو آپ کے سامنے ہے، آپ چونکہ اس میں مبتلا نہیں ہیں اس لیے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ حضرت عیسیٰ اللہ ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جس نے کہا عیسیٰ اللہ ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، جہنم میں جائے گا۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں تو کھانا کھاتے تھے، قرآن کہتا ہے فلان، لیکن جو حضرت عیسیٰ کو اللہ مانتا ہے اس سے پوچھے وہ آپ پر چڑھ دوڑے گا، کہے گا جاہلو تمہیں کیا پتا جو حضرت عیسیٰ کے مقام کا، تم حضرت عیسیٰ کے مقصر ہو۔ ٹھیک ہے، تقصیر کسے کہتے ہیں؟ مقصر کمی کرنے والا، غالی حد سے بڑھ جانے والا، مقصر پیچھے مقام سے نیچے لے آنے والا۔ تو جس نے ایک فرضی تصور کر لیا ہے اور وہ تصور صحیح نہیں ہے، اس سے نیچے جو بھی بات سنے گا وہ تو اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ افکار میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ اعمال میں بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے لیے کیا؟ جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا دکھائی دیتا ہو، اس کو اچھا سمجھتا ہو۔ ٹھیک ہے، دوسری سائیڈ کا ذکر نہیں کیا، لیکن دوسری سائیڈ کیا ہے؟ کہ یہ بھلا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو واقعاً ہدایت ملی ہوئی، دونوں ہی اپنے آپ پر مطمئن ہیں، اپنے کام پر انہیں، لیکن وہ غلط چیز پہ راضی ہے، یہ صحیح چیز پہ راضی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کاؤنٹر چیک کنٹینیوس انسان کرتا رہے، دیکھتا رہے کہ میں صحیح۔ جیسے آپ جب بھی مثلاً کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں بازار سے، اگر کاروبار میں کوئی چیز خریدتے ہیں، ہر بار آپ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر بیچنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ پہلی دفعہ اعتماد بن گیا، اب یہ چیک نہیں کرتا، تو پھر اکٹھا ایک دفعہ آپ کا صفایا وہ کر دے گا، اگر بےمان آدمی ہے آپ کے اعتماد کو خرید کر۔ اس کا طریقہ یہ کہ انسان، اس لیے اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو روز اتنی آیات قرآن کی پڑھتا ہے۔ ہمارا شیعہ، شیعوں کی علامت بتائی۔ بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگا ہو، یہ بھلا ہدایت یافتہ کی طرح ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، لہذا ان لوگوں پر افسوس کرتے کرتے آپ کی جان نہ چلی جائے۔ رسول اللہ سے کہا جا رہا کہ یہ جو برائیوں کے پاتھ پر سرپٹ دوڑ رہے ہیں، ان پر حسرتیں کرتے کرتے، افسوس کرتے کرتے آپ کی جان نہ نکل جائے، آپ اتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہے ان کو دیکھ کر، اتنا غم ہوتا ہے آپ کو دیکھ کر۔ یہ جو فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی خدا نے قانون بتا، خدا نے کہا ہدایت لینی ہے ادھر آؤ، اگر وہ ادھر نہیں آ رہا اس راستے سے تو دوسرے راستے پہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ گمراہی۔ انتخاب اسی کا ہے، انتخاب اسی کا ہے۔ اگر اس نے گمراہی والی چیز اختیار کی ہے، اگرچہ اس کو اچھا سمجھ کے، جس بھی وجہ سے، تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ گمراہی اور ہدایت کے قانونوں کا مالک اور بنانے والا اللہ ہے، جس طرح میٹر کے قانون بنانے والا، مادے کے قانون بنانے والا، جس کو ہم فزکس کیمسٹری وغیرہ کہتے ہیں، اس میں جو کچھ ہوتا ہے ہم پڑھتے ہیں، قوانین پڑھتے ہیں، جس طرح مادی قوانین کے بنانے والا اللہ ہے، اور یہ مادہ، صلوات پڑھیے، اور یہ مادی قوانین چینج نہیں ہوتے، آپ کی ساری انسانوں کی ترقی اسی بیس پر ہے، انہی قوانین کو ڈسکور کر کے، ان پر اعتماد کر کے انسان آگے چلتا ہے۔ یہ ساری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ उसकी इताअत में हिलती नहीं है। जैसे कुरान कहता है ना, ना चांद सूरज की जगह जा सकता है, ना सूरज चांद की जगह, ना रात दिन से पहले आ सकती है। रात जिद करके खड़ी हो जाए, नहीं मैंने तो दिन से कहे आज तूने नहीं आना, मैंने तेरी बारी भी ले ली, या दिन अकड़ जाए मैंने रात को नहीं आने देना। ये सादा सादा मिसाल है, लेकिन उस नज़्म की तरफ इशारा है कि देखो तो सही ये नज़्म कहाँ से आता है। तो इन कवानीन का खालिक भी खुदा है, और जो हिदायत और गुमराही के कवानीन है हमारे अंदर, चूँकि हमारे दिलों का, हमारी अक्ल का, सब चीज़ों का खालिक अल्लाह है, ये कैसे एक्ट करती है, कैसे रिएक्ट करती है, कब ट्रैक से उतरती है, कब ट्रैक पे रहती है, ये भी खुदा ने अपनी किताब में बताया हुआ है। तो अल्लाह फरमाता है रसूल पाक से कि अगर बंदा खुद उस ट्रैक पे चलना चाह रहा है जिधर मैंने गुमराही रखी है, और आप तड़प रहे हैं कि इसकी हिदायत क्यों नहीं हो रही, तो आप अपने आप को हलाक कर देंगे, ये ट्रैक पर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह कि ये बात वाज़ेह है। अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है। लिहाजा इन लोगों पर अफसोस में आपकी जान ही ना चली जाए, ये जो कुछ कर रहे हैं यकीनन अल्लाह को इसका खूब इल्म है, और अल्लाह ही हवाओं को भेजता है तो वो बादल को उठाती हैं, और फिर हम उसे एक उजड़े हुए शहर की तरफ ले जाते हैं। उजड़े हुए यानी जो खुश्क साली का शिकार है, जहाँ सब्जा नहीं है, फसलें नहीं है, वहाँ हम उसको ले जाते हैं, और फिर हम उससे ज़मीन को ज़मीन की मौत के बाद दोबारा ज़िंदा कर देते हैं, और इसी तरह तुम्हें भी हम उठा देंगे। कोई सब्ज़ा नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, अचानक पानी गिरता है तो हरकत शुरू हो जाती है, ज़मीन फटना शुरू हो जाती है, बीच में से तरह तरह की चीज़ें बाहर निकलना शुरू हो जाती। कीड़े भी नहीं थे जब बंजर थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, पता नहीं कितनी किस्मों के कीड़े भी आ जाते हैं वहाँ पर। इस तरह खुदा कहता है कि कुछ तुम्हें वहाँ पर नहीं था, अब अल्लाह ने सब कुछ कर दिया, इसी तरह खुदा के लिए तुम्हें भी दोबारा उठाना, महशूर करना उसके लिए आसान है। जो शख्स इज्जत की ख्वाहिश रखता है तो वो जान ले कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह के लिए। सूरह मुनाफिकून में फरमाया कि वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। अल्लाह के लिए इज्जत है, और फिर अल्लाह ने किसको दी है? अपने रसूल को और मोमिनीन। असल इज्जत वो है। मौला कायनात ने नहजुल बलागा में फरमाया वो इज्जत हरगिज इज्जत नहीं है, उसे इज्जत न समझना जिसके बाद जहन्नम की रसवाई आ रही हो। बाज़ लोग अब पावर में आ जाते हैं नाजायज ज़राए से, ठीक है, लोग भी देख देख के कहते हैं क्या बात है इसकी। मौला क्या फरमाते हैं? उससे कह रहे हैं जिसने नाजायज़ तरीका अल्लाह की नाफरमानी करके इस इज्जत को हासिल किया है, क्या फरमा रहे हैं कि वो इज्जत इज्जत नहीं है जिसके बाद दायमी जहन्नम की रसवाई हो, और वो रसवाई रसवाई नहीं है जिसके पास खुदा के पास दायमी इज्जत मिलने वाली। कितना प्रोपेगेंडा किया अपनी तरफ से, रसवा करने की कोशिश की रसूलुल्लाह को, ये अकल ठीक नहीं है, ये फलान है, ये कज़ाब है, और वो जो प्रोपेगेंडे की जद में आए वो आए, ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसे कहते थे। लेकिन जो इज्जत रसूलुल्लाह की है सारी कायनात उसका मुकाबला नहीं कर सकती। फरमाया जो इज्जत की तलाश में है, जो इज्जत चाहता है, तो वो जान ले कि इज्जत सारी की सारी अल्लाह के लिए है। पाकीज़ा कलिमात उसी की तरफ ऊपर चले जाते हैं, और नेक अमल उसे बुलंद करता है। अब ये सारी बातें ऐसी नहीं है कि मैं गुजरता चला जाऊं, ये फॉर्मूला याद रख लें सिंपल। आप जो बात करते हैं, आप जो अच्छी बात करते हैं, आप कलमा पढ़ते हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, ये अच्छा है, लेकिन ये कलमा है, आपकी ज़ुबान का कलमा है। ये ऊपर अल्लाह की बारगाह में कबूल कब होता है? जब इसकी पीछे पीछे अमल सालिह इसके तकाजे के मुताबिक, यानी ये बात अच्छी है लेकिन इसको बुलंद कौन करता है अल्लाह की बारगाह में? वल अमल सालिह यरफउ, अमल सालिह बुलंद करता है। बहुत باور کرے, یعنی بہت ایکیوریٹ اور خوبصورت ہے یہ بات, توجہ فرمائیں اس ساری آیت پر, کہ جو عزت کا خواہاں ہے تو جان لے کہ عزت ساری اللہ کے پاس ہے, اور پاکیزہ کلمات باتیں یہ اس کی طرف اوپر جاتے ہیں, اور نیک عمل انہیں بلند کرتا ہے. یعنی اگر تمہارا عمل نہیں ہے تو تم منہ سے جو مرضی کرتے رہو. یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے بات, اس لیے قرآن کہتے ہیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, اور پھر فرماتا ہے یہ جتنا تم سوچ سکو اتنی اللہ کے نزدیک یہ بری بات ہے, قبیح بات ہے کہ تم کہو کچھ اور کرو کچھ اور, کہو ہم اللہ کے ہیں اور ایکٹ کرو شیطان کے نمائندوں کی طرح, تم کیا کرو گے, یہ بہت بری بات. پاکیزہ کلمات اس کی طرف اوپر جاتے ہیں اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے. اور اب آگے دیکھیے خوبصورت بات, کہ اور جو لوگ بدترین طریقے سے مکاریاں کر رہے ہیں, یعنی ان باتوں کو جو چینج کرتے ہیں, جو مکر کے چکر میں اس کو تحریف کر رہے ہیں, چونکہ ورنہ ویسے تو کوئی بھی مکاری کسی بھی فیلڈ میں بری ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس آیت کا جو کانٹیکسٹ ہے کس میں مکاری کر رہے ہیں, اللہ کی بات کو چینج کر کے پیش کر دیں. اور یہاں پہ مراد کیا ہے, کہتا تمہیں عمل کی ضرورت ہی نہیں, میں نے خود سنا, میں نے خود سنا ایک صاحب بہت بڑے مجمع کے سامنے فرما رہے تھے کہ اگر اہل بیت کو ماننے کے بعد بھی ہم نے عمل کرنا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ ان کو ماننے کا ہمیں فائدہ کیا. پیک آف چیٹنگ, ٹھیک ہے نا, مکر کی پیک ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ سب کچھ کب اوپر جائے گا, جب عمل صالح اس کو, اور سب سے بڑا جو یہ بہتان ہے یہ خود اہل بیت پر لگا رہا ہے یہ بات کر کے. لیکن وہ لوگ کیا جو اوپر یہ شیطان تمہیں اللہ کے نام پر دھوکہ نہ دے دے, اس کو آپ نیچے لے آئیں, یہ شیطان اور یہ شتونگڑے یہ تمہیں اہل بیت کے نام پہ دھوکہ نہ دے دے. لہذا قرآن مجید اور اہل بیت کو رسول اللہ نے فرمایا ان دونوں کو ساتھ رکھنا, تمسک کرنا, اگر الگ کرو گے تو تمہارے پاس ایک بھی نہیں رہے گا, چونکہ میں نے خدا سے مانگا ہے کہ یہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا. تو ہمیں اس طرف بڑھنے کی خدا سے توفیق مانگنی چاہیے کہ قرآن میں بھی وہی لذت ملے جو اہل بیت کی بات میں لذت ملتی ہے. لیکن آپ یاد رکھیے اہل بیت کی وہ باتیں جو حقیقی باتیں اور وہ عین قرآن والی باتیں ہیں وہ بیان کیوں نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہمیں ان کا مزہ نہیں آتا, اور جب مزہ نہیں آتا تو اگلی دفعہ بلاتا بھی کوئی نہیں ہے, تو پھر کون دے گا پیسے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ ٹیکٹ ایسا کرتا ہے, مطلب فن ایسا دکھاتا ہے کہ جس سے لوگ جو ہیں ان کی زندگیاں بھی ڈسٹرب نہ ہوں, جو حرام کھا رہا ہے اس کو لگے کہ یہ حرام کھانا میرے لیے بالکل فٹ ہے, اتنی تگڑی سفارش ہے میرے پاس, کھاؤ آرام, ہم نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا, ٹھیک ہے نا, ہمارے سفارشی جو اتنے تگڑے, بہتان اہل بیت اطہار میں بہتان ہے کہ جس کا جواب دینا پڑے گا. اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے گناہ بھی یہ اٹھائیں گے, اور جن کو بغیر علم کے گمراہ کیا تھا ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے, بغیر اس کے کہ جنہوں نے خود وہ حرکت کی تھی ان کا بوجھ کچھ کم ہو, اس پر بھی یہ نہ بندہ سمجھے کہ میرے بوجھ بھی یہ اٹھائے گا. دوبارہ ان آیات کو بڑی باریکی سے دیکھنا ضروری ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. جو شخص عزت کا خواہاں ہے تو وہ جان لے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے, پاکیزہ کلمات اسی کی طرف اوپر جاتے ہیں, اور نیک عمل انہیں بلند کرتا ہے, اور جو لوگ بری مکاریاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے, اور ایسے لوگوں کا مکر برباد ہو جائے گا. خدا کے قانون کو چینج کرنے کے لیے, تحریف کرنے کے لیے مکر کرتے ہیں, ان کا مکر برباد ہے. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر تمہیں جوڑا بنایا, اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور بچہ نہیں جنتی, دنیا میں لاتی, مگر اللہ کو علم ہوتا ہے, خدا کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, اور نہ ہی کسی لمبی عمر والے کو لمبی عمر ملتی ہے, اور نہ ہی اس کی عمر میں سے کچھ کمی ہوتی ہے, مگر اللہ کو پتہ ہے, اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے, اللہ کے لیے آسان. ان ذالک علی اللہ یسیر, میں اور آپ خدا کے علم کا تصور نہیں کر سکتے. ایک مینڈک کنویں میں رہا کرتے تھے, کنویں کا مینڈک آپ نے سنا ہے, تو وہ مینڈک وہاں پہ رہا کرتے تھے, وہی پیدا ہوئے, وہی زندگیاں تھی, وہاں جو سب سے موٹا مینڈک تھا, بڑا, وہ ان کا سردار تھا, جو پاورفل تھا. تو ایک دن کسی نے پانی نکالنے کے لیے بالٹی ڈالی, ایک مینڈک غلطی سے اس میں چلا گیا اوپر, اور اس نے باہر کی دنیا دیکھ لی. جیسے باہر نکلا اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ڈر گیا, اتنی بڑی جگہ, وہ سمجھتا تھا ساری دنیا اتنی سی ہے جہاں ہم رہتے ہیں, ساری پراپرٹیز یہیں پہ خریدی جاتی ہیں, سارے مزے یہیں پہ ہوتے ہیں, ساری غذائیں یہاں پر ہیں, ساری لذتیں یہاں پر ہیں. تو جب وہ کنویں سے باہر گیا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, تو کیا ہو گیا, یہ کون سی جگہ ہے؟ اور اس کی نظر ایک بھینس پہ پڑی, ڈر کے مارے اس نے واپس جمپ کیا اور کنویں میں آ گیا. اب نیچے آیا تو جیسے گاؤں والا کوئی ولایت سے امریکہ سے واپس آتا ہے, سارا گاؤں جمع ہو جاتا ہے, وہ جمع ہو گئے, اور سردار بھی, چونکہ سردار زیادہ الرٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جس سے میری سرداری کو تھریٹ ہو جائے, وہ زیادہ الرٹ ہوتے ہیں. جیسے یہ میں نے کہا نا, قرآن کہتا ہے اقتدار والا طبقہ انبیاء کا کیوں مخالف ہوتا تھا, انہیں پہلے عوام سے پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا, یہ جڑ ہماری جڑ کاٹنے کے لیے کر رہا ہے, لہٰذا وہ پہلے ہی اس سے قبل کے عوام درک کرے بات کو, وہ پروپیگنڈا کا طوفان اٹھا دیتے تھے. تو مینڈک صاحب سے پوچھنے آئے, بھی تو باہر کے باہر کیا ہے؟ اب وہ چپ کے, میں کیا بتاؤں, ان کے تو الفاظ بھی بیچاروں کے اسی والے ہیں, اسی کنویں والے ہیں, ان کے تو فاصلوں کی میجرمنٹ بھی یہی والی ہے. اس نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں, میں نہیں بتا سکتا باہر کیا ہے, تو کچھ تو بتاؤ. کہا میں کیا بتاؤں, اس ساری جگہ میں تمہیں اس سے زیادہ تمہارا تصور نہیں ہے, تو میں تمہیں کیا بتاؤں. بلاخر اس سردار نے کہا کہ اچھا کچھ تو بتاؤ. تو اس نے کہا میں نے باہر ایک بہت بڑا مینڈک دیکھا ہے. اب سردار جو ہے نا وہ الرٹ ہو گئے, مجھ سے بڑا مینڈک میری سرداری خطرے میں. تو اس نے کہا کہ مجھ سے بھی بڑا. اب وہ, اس نے بھینس دیکھی تھی, بھینس کہاں اور مینڈک کہاں. البتہ خطابت سے مینڈک کو بھینس بنایا جا سکتا اور بھینس کو مینڈک بنایا جا سکتا, ٹھیک ہے, لیکن حق یہ ہے کہ مینڈک جتنا بھی بڑا ہو بھینس سے چھوٹا ہو. اس نے کہا بتاؤ مجھ سے بھی بڑا. اس نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو, یا مجھے ماریں گے نہیں, کیونکہ پتہ ہے آپ کو جلال آتا ہے سرداروں کو مار ہی دیتے ہیں کہ تم نے گستاخی کر دی, کیونکہ یہ سن کر عوام کے اندر باغیانہ خیالات پیدا ہو جائیں گے بغاوت کے, کہ ہم اس کو فالو کرتے ہیں جو بڑا ہے, اس کی بغاوت کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر جان کی امان ہو تو بتاؤ. ان کا بتاؤ, یہ بنایا ہوا قصہ ہے, ٹھیک ہے, پہلے آپ کو پتا ہو, لیکن میسج اس کا بڑا زبردست. اس نے کہا کہ جی آپ سے بڑا ہے. تو اس نے تھوڑا اپنے آپ کو پھیلایا اور بڑے مینڈک نے, پھر کہتا ہے کہ اب بھی بڑا مجھ سے. اس نے کہا جی اب بھی بڑا. اس نے پھر اور چوڑا ہو گیا, اس نے کہا اب بھی بڑا. تو جتنا وہ زور لگا کے اپنے آپ کو, یعنی اپنے سینے کو اسپریڈ کر سکتا تھا, کھول سکتا تھا, پوری زور لگا کے, اور مشکل سے کہتا ہے اس سے بھی بڑا. تو اس نے کہا بھائی اس سے بڑا. اب جو اس نے زور لگایا تو بیچارہ پھٹ گیا, اس سے زیادہ پھیلنے کے لیے تو پھٹ گیا. اور اس نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ باہر والی جگہ کیسی ہے, ٹھیک ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ کے علم کو ہم کور نہیں کر سکتے, چونکہ ہمارا علم اس مینڈک سے بھی اللہ کے مقابلے میں بہت کم ہے, اور ہماری رینج اور وہ بہت کم ہے. مگر یہ کہ جو اپنے آپ کو خدا سے حقیقی معنوں میں کنیکٹ کر لے, تو پھر خدا بند عالم وقول رب زدنی علمن, اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. صلوات پڑھیے محمد والے. اور دو سمندر برابر ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک, یعنی یہ دو سمندروں کی مثال دی جا رہی ہے, ایک شیریں پیاس بجھانے والا, یعنی جس کا پانی میٹھا ہے, میٹھے سے مراد یعنی جو پیاس بجھاتا ہے, پینے میں خوشگوار, اور دوسرا کھارا اور کڑوا, اور ان دونوں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکال کر پہنتے ہو. سمندروں میں سے موتی نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ کرتے, یعنی پانی دو قسم کے, اور لیکن ان دونوں میں سے تم مچھلیاں پکڑتے ہو, اور ان دونوں کے اندر سے تمہیں موتی بھی مل جاتے ہیں, لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہیں, ایک جیسے نہیں ہیں, یہ خدا کی نشانی ہے. اور تم ان کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ اب ایک دفعہ کوئی بندہ کہے کہ اس میں کون سی بات ہے، کشتی پانی کو چیر کے ہی چلتی ہے، لیکن جو سوچنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیا نظام ہے، کیسے پانی کو چیر رہی ہے، کیسے پانی میں تیر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے دیکھا ہوگا کہ یار یہ سوئی چھوٹی سی ڈوب جاتی ہے، اتنا بڑا جہاز نہیں ڈوبتا، یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ کسی دیہاتی سے کہیں وہ بھی کہے گا اے تو جادو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سوئی پھینکو تو یہ ڈوب جاتی ہے، وہ اتنا بڑا جہاز لوہے کا ہزاروں ٹن وزنی یہ تیر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہے گا جی بھائی جی مجھے تو نہیں پتا، میں دیکھتے آ رہے اسی طرح لیکن کبھی سوچا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اکثر لوگ اس کائنات کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، دیکھتے آ رہے لیکن کبھی سوچا نہیں۔ اللہ کہتا ہے جو سوچتے نہیں ہیں وہ چار پائے ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں ہیں، عقل دی ہے یوز نہیں کرتے، کرتے ہیں کرپٹ غلط دور جانے میں، مجھ سے دنیا پرستی میں کرتے ہیں، جہاں میں کہتا ہوں وہ نہیں کرتے۔ یہ چار پائے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جیسے یہ گائے بھینس چرنے کے لیے کچھ دن آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی چرنے کے لیے، اور لہٰذا دیکھتے ہیں کدھر چارہ زیادہ اچھا ہے، حرام حلال نہیں دیکھتے، ادھر جا کے چرنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیا ہیں، یہ چار پائے، یہ تصور ہے، قرآنک تصور ہے انسان کی زندگی کا، جب خدا کی اطاعت کرتا ہے اور جب خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علی۔ اور تم ان کشتیوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو چیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ کتنی چیزیں ہیں کہ جو ان کشتیوں کے ذریعے انسان تجارت کرتا ہے، فلان کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ کس لیے تمہیں بتا رہا ہوں، غور کرو تو پھر اس ذات کی طرف بھی توجہ کرو جو یہ سب کچھ بنا رہی ہے، اور ایکچولی وہی تمہیں سب کچھ دے رہی ہے، تو امید ہے کہ شاید تم شکر گزار بھی بن جاؤ۔ یعنی جس کا کھا رہے ہو اس کی نمک حلالی بھی اپنے اندر، اس کا احساس بھی پیدا کر لو۔ شاید تم شکر گزار بن جاؤ۔ وہ، یعنی وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر، یعنی کنٹرول، ہل نہیں سکتا، ایک خاص ٹریک پہ چل رہا ہے سورج، ایک خاص ٹریک پہ چل رہا ہے، پلینٹس ایک خاص ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ یہ سورج اور چاند کا نام اس لیے لیا، اور بعض اوقات ستاروں کا، اس لیے کہ عرب جو معاشرہ تھا یہ ان کے سامنے تھا بالکل۔ اس وقت کوئی ٹیلیسکوپس نہیں تھی، کوئی فلان نہیں تھی، یہ نہیں تھی، وہ تھی، لیکن ان کے لیے بھی، ان گیلیکسیز کی طرف بھی، آج آپ کو سائنس بتا رہی ہے کہ جو یہ یونیورس ہے یہ جب سے بنی ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، پھیل رہی ہے، گیلیکسیز کے درمیان کے جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں فرمایا اگرچہ کہ شرم آتی ہے کہ یہ غیروں نے جانی بات اور ہم ان کی باتوں پر واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہے۔ اللہ پوچھے گا جب تمہارے قرآن میں یہ لکھا تھا تو تم کدھر سست ہو گئے تھے، تم صرف اس لیے رہ گئے کہ پرائے دوسرے اس ٹریک پر چلیں، اور تم جو قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تم بھکاری بن کے رہ جاؤ دنیا میں، تم کس بات پر واہ کرتے ہو؟ لیکن یہ کہ پتہ ہو انسان کو، والسماء خلقنا بأيد وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا اور ہم اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ عرب کو نہیں نظر آتا تھا کیسے پھیل رہا ہے، اس کو ایک ہی جیسا نظر آتا تھا، لیکن آج کی سائنس کو نظر آتا ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیل رہی ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم مسلسل اس کو، موسعون وسعت دینے والے ہیں، ہم اس کو وسعت دیے جا رہے ہیں۔ جس نے بنایا وہ خود بتا رہے کہ میں کیا کر، کس لیے، تاکہ تم اس کی طرف آ جاؤ۔ سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور پھر خدا تباہ کر دے گا سب، سمیٹ لے گا اس کو۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، سلطنت بس اسی کی ہے، اس کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، اس کے شریک بنا کر جنہیں تم پکارتے ہو، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جو عرب بہت ہی حقیر جب کسی چیز کا بہت ہی حقارت کی کرنی ہوتی تھی نا، کہتے تیرے ہاتھ پہلے تو کھجور کی گٹھلی کا چھلکا بھی نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی پہ آپ نے دیکھا وہ چھلکا، وہ کھاتے بھی نہیں، بالکل ایسی چیز ہوتی. ما یملکون من قطمیر، قطمیر وہ چھلکا ہے. تو مالک تمہیں کہہ رہے ڈائریکٹ ہو جاؤ میرے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ تم بت بنا کے پوج رہے ہو، فلان کر رہے ہو، اس کا مقام کم ہو گیا ہے اور دوسری چیزوں کا مقام تمہاری نظروں میں زیادہ ہو گیا. یہ بہت شدید توحید بیان کرنے والی آیات. اس کے علاوہ تم جنہیں پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، کہیں گے جھوٹے ہیں، ہم نے نہیں کہا تھا ان کو کرو. اور باخبر اللہ کی طرح تجھے کون خبر دے گا؟ لفظ دیکھیں آپ، خبیر سے بڑھ کر تجھے کون بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے؟ فلا ینبئک مثل خبیر. ینبئ نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں. بڑی خبریں، اہم خبریں، تجھے سب سے زیادہ انہیں جاننے والے سے بڑھ کر کون بتائے گا؟ یہ اب یہاں پر یہ بھی توجہ فرما لیں جو ذہن میں سوال یہاں پر آ سکتا ہے اور آنا چاہیے. ہم کہتے ہیں، ہم بھی نہیں اہل سنت بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پکارنا ہے، یا وجیہن عند اللہ یہ پکارنا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے جنہیں تم پکارتے ہو تم وہ سنتے ہی نہیں. یہ سب کے بارے میں نہیں ہے. مثلا قرآن نے کہا ہوا ہے جنہیں تم پکار رہے ہو وہ زندہ نہیں مردہ ہیں، حالانکہ کچھ کے بارے میں خود قرآن نے وضاحت کی ہے وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ مت سمجھو. لہذا کچھ کیٹیگریز ڈفرینٹ ہیں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مثلا صحیح بخاری کی روایت بتاتا ہوں. رسول اللہ نے، روایت لمبی ہے لیکن شارٹ بتا رہا ہوں، کہ رسول اللہ نے جب غزوہ بدر کے بعد جب سردار کچھ مرے پڑے تھے سامنے، کٹے پھٹے پڑے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا ان کو اٹھا کے اس اندھے کنویں میں پھینک دو. وہاں پہ کنواں پھینک دیا گیا، اللہ کے نبی نے، اب صحابہ کرام ساتھ کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے اس میں جھکے اور کہا کہ ان سے خطاب کیا کہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو اس نے سچا کر دیا، اس نے ہماری مدد کا وعدہ کیا تھا، فتح کا وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تمہیں کیا پتہ چلا، تم کہو ذرا اپنی خبر دو. تو ایک صاحب ساتھ کھڑے تھے کوئی، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ مردے تو نہیں سنتے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تم جو باہر کھڑے ہو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، جتنا تم سن رہے اتنا ان کو بھی. لہذا اس کا مطلب ہے خدا جسے چاہے سنا سکتا ہے، خدا بند عالم جس کو چاہے سنا سکتا ہے، ہاں خدا نہ چاہے تو پھر کوئی بھی نہیں سن سکتا. یہ کفار جو ہیں یہ اپنی من گھڑت چیزوں کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، اور خدا کے مقابلے میں ان کو برابر شریک، پارٹنرشپ، نہ کہ خدا کے ماتحت اذن کے بغیر کچھ نہ کرنے والے، ٹھیک ہے، یہ برابر شریک سمجھتے تھے. لہذا فرمایا کہ یہ جو تم پکار رہے ہو یہ سنتے ہی نہیں، اور اگر فرض کرو سن بھی لیں یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، یہ میرے کنٹرول میں سے. اور جب تم قیامت کے دن تمہارا آمنا سامنا ہوگا جن پر تم شریک بنا کے بیٹھے تھے، تو وہ کیا کہیں گے؟ یکفرون، کفر کریں گے تمہارا. یکفیوم القیامت یکفرون بشرککم، نہ صرف یہ کہ تمہاری سفارش نہیں کریں گے، نہ صرف یہ کہ تمہارا بھلا نہیں کریں گے، الٹا تمہارے دشمن بنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے خدایا یہ ہمارا نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنی مرضیوں پہ چلتے تھے، ہمارا یہ بہانہ بناتے تھے. ولا ینبئک مثل خبیر، خبر رکھنے والے سے زیادہ تجھے کون خبر دے گا؟ تجھے کوئی خبر نہیں دے گا. اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے. انتم الفقراء، تم ہو جو فقیر ہو، تم ہو جو فقیر ہو. حضرت موسیٰ آئے اور دعا کی جب مدین میں گھسے، اے اللہ تو نے جو خیر مجھے دے رہا ہے، میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں. اہل بیت کی دعاؤں میں پڑھیں انا عبدک الفقیر، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا فقیر ہوں. ابھی حج کی میں کلاسز لے رہا تھا، امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام آئے اور ایک بالکل جس طرح کوئی کسی سے مانگنے کے لیے جس کی حالت ہوتی ہے اس حالت میں کھڑے ہوئے اور کیا فرما رہے تھے اللہ سے، فقیروں کا بے بابک، تیرے دروازے پر تیرا فقیر آیا، مسکینوں کا بے فنائک، تیری چوکھٹ پر، تیرے صحن میں، تیری بارگاہ میں تیرا مسکین بندہ آیا ہوا. توجہ فرما رہے ہیں، یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی بس بے نیاز ہے اور وہی لائق حمد. اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، نابود کر دے اور نئی خلقت کے لیے لے آئے، نئی خلقت کو لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی سخت کام نہیں ہے. اللہ نے بڑے بڑے تباہ کیے، بڑے بڑے ہٹا دیے. ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کے، خدا نے تجھ سے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کے. خدا نے ہزاروں غرق کر دیے، مٹا دیے، نیست و نابود کر دیے، کئی اسپتالوں میں، کئی اپنی خوشاندار گاڑیوں میں، کئی جہازوں میں، کئی سمندروں میں، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا. کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، باقی رہے گا تیرا رب، تیرے رب کی وجاہت، تیرے رب کا رخ، یہ باقی رہے گا. صلوات پڑھیے محمد وال. قرآن کریم نے رسول اللہ سے خطاب کی اور فرمایا، اے رسول، انک میتن، آپ نے بھی مرنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور یہ سارے بھی جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو بھی یہ ذائقہ چکھنا اور ہمارے پاس آنا ہے. اس میت سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ موت کے جو اس دنیا سے آگے منتقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بعض کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ زندہ ہے، اگرچہ یاد رکھیے کہ جو کافر ہیں وہ بھی زندہ ہے، عذاب لے رہے ہیں، لیکن وہ زندگی ایسی ہے جو موت سے بدتر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اس کو موت کہا. سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں اس صفحے کو تمام کر لوں، اگرچہ تلاوت ہم نے نہیں کی، لیکن بات چونکہ جڑی ہوئی تھی تو میں اس کو بیچ میں سے کاٹنا نہیں چاہ رہا تھا. آپ سن لیجئے اس کو. اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور نئی خلقت لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے مشکل تو نہیں ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا اس دن، تو کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ جس کو پکارا ہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. وہ کہے گا، نہ بھائی، اپنے وزن بہت ہے اور سفر بھی بہت ہے، جو جمع کیا خود ہی اٹھاؤ. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی، یہ وازرہ اسی سے وزیر ہے، وزیر کسے کہتے ہیں؟ جو بادشاہ کا کچھ بوجھ شیئر کر لے، ٹھیک ہے نا، اس کے کام کچھ کرتے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا تو کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، خواہ وہ قرابت داروں میں سے ہی کیوں نہ ہو. اور اے رسول، آپ تو بس اسے ڈرا سکتے ہو، خبردار کر سکتے ہو، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہی نہیں ہے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، آپ کی باتوں کا اس پر اثر نہیں ہوگا. یہ وہی ہے، ہدل للمتقین، تقوی والے اس ہدایت کو لیں گے. آپ تو صرف انہیں ڈرا سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور انہیں ڈرا سکتے ہو جو نماز قائم کرتے ہیں. جو نماز کی جڑ کاٹ رہے ہیں ان کو آپ کا کیا اثر ہوگا؟ انہوں نے تو سسٹم ہی چینج کر کے نیا بنا لیا. یہ لفظ ہے انما، بس صرف، تن دیرو، آپ ان کو خبردار کر سکتے. من خشی الرحمن بالغیب، جو غیب میں، غیب بغیر دیکھے، بغیر چکھے، بغیر سنے، ڈائریکٹلی, وہ ایمان رکھتا ہے, خشیت رکھتا ہے اپنے رب کی, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کر. یہ لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے, جو ایک کان سے سن کے اڑا دیتے ہیں. نمازوں کا کیا فائدہ, تو فلان کا کیا ہوتا ہے, ہم پار اور نماز قائم کرتے ہیں. اور جو بھی پاکیزگی اختیار کر لے تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے کام کیا, اپنے فائدے کے لیے پاک ہوا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور پلٹنا تو تمہیں اللہ ہی کی طرف, جانا تو تمہیں اللہ ہی کی طرف. شارٹ اور کلیئر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں بڑی سادی اور بڑی کلیئر ہیں, اور بڑے ظالم ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی, قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تلاوت میں کر دوں, تاکہ اینڈ ہم تلاوت سے کریں, ایک یا دو منٹ لگیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھتے ہیں مبارک. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے, قرآن کریم کے صدقے, محمد و آل محمد کے صدقے, ان کی تعلیمات کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, ان پر عمل کرنے کی, اور اپنے معاشرے میں دوسرے انسانوں تک اسے پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد.